الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، یہ قیامت کے متعلق مضامین چل رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن کی طوالت اور اس کی ہولناکیاں، یہ مضمون تھوڑا سا پیچھے سے سن لیجئے، متقیوں کا اعزاز اور مجرموں کی رسوائی، حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی محفل میں یہ آیت پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی الرحمن وردا، یعنی جس دن ہم متقیوں کو حضرت رحمان کی طرف سوار کر کے لائیں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیدل اور پیاسا ہانکیں گے، اور کہنے لگے لوگوں ذرا صبر کرو، کل قیامت کو تمہیں محشر کی طرف ٹولیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا اور تم ہر طرف سے فوج در فوج آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو اکیلے اکیلے پیش کیے جاؤ گے، اور جو کچھ سن رہے ہو اس کے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ تم سے سوال کیا جائے گا، اور اولیاء کو رحمان کی طرف سے سوار کرا کے لایا جائے گا اور نافرمان جہنم پر پاپیادہ لائے جائیں گے اور انہیں ٹولیاں بنا کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ اس دن ہوگا جبکہ زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور آپ کا پروردگار اور جوق دور در جوق فرشتے آئیں گے اور جہنم کو اس دن سراپا عذاب اور ہلاکت بنا کر لایا جائے گا۔ اس سے آگے ہے، میرے بھائیوں تمہیں ایک بہت بڑی ہلاکت درپیش ہے، ایسے دن کی ہلاکت جو 50,000 سال کا ہوگا، زلزلے کے دن کی ہلاکت، قریب آنے والے دن کی ہلاکت، قیامت کے دن کی ہلاکت، حسرت اور ندامت والے دن کی ہلاکت۔ یہ دن بڑا سخت ہوگا جس دن تمام آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ باز پرس کا دن ہے، وہ محاسبے کا دن ہے، معادنے کا دن ہے، سوالات کا دن ہے، اور زلزلے کا دن ہے، چیخ کا دن ہے، وہ ہو رہنے والی چیز کا دن ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کا دن ہے، وہ یوم نشور ہے، اور ایسا دن ہے جس میں آدمی وہ سب اعمال دیکھ لے گا جو اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے، وہ سود و زیاں کا دن ہے، اور ایسا دن ہے کہ اس میں لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اور ایسا دن ہے کہ جس میں بہت سے چہرے سفید اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ایسا دن ہے کہ اس میں کوئی تعلق والا کسی تعلق والے کے ذرا کام نہ آئے گا، اور ایسا دن ہے کہ اس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا جو اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر سکے گا۔ ایسا دن جس کی سختی عام پھیلی ہوئی ہوگی، جس دن کے ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور برا ٹھکانہ ہوگا، جس دن کے ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں گفتگو کرے گا، جس دن تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تو لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ ان مضامین کو یاد رکھنے کی ہم کوشش کریں، مستحضر رکھیں، اور یقینی بات ہے کہ ان تمام مراحل سے ہمیں آپ کو سبھی کو گزرنا ہے، تو وہاں کے لیے یہاں تیاری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے رہیں، نافرمانیوں سے بچتے رہیں، تو ایسے کٹھن مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں گی اور ان کی کرم نوازیاں، اور اس کی وجہ سے وہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ شرط یہی ہے کہ ہم اور آپ قبر کو، آخرت کو اور وہاں کی ہولناکیوں کو یاد رکھیں، اور اس طرح سے اس حساب کے دن سے پہلے ہی اپنا حساب کر لیں، اور اس طرح سے غور و فکر کریں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، تو یہ سوچنا ہمارا بہت ہی زیادہ معاون ہوگا نیکی کے سلسلے میں اور گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں۔ یقینی بات ہے کہ کسی شخص کو بھی یہاں رہنا نہیں ہے، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، اور اب بھی جو ہیں وہ رہیں گے نہیں، سبھی کو جانا ہے۔ جس کسی کا وقت پورا ہوتا ہے وہ اپنا وقت پورا کرتے ہی چلا جاتا ہے، چاہے جتنا بھی مصروف ترین ہو، جتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ پاک کا جب حکم آ جاتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، لو کنتم تعلمون، کہ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر دیر نہیں کی جاتی، تاخیر نہیں کی جاتی، نہ ایک پل پہلے اور نہ ایک پل بعد میں۔ تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، فرمایا کہ تم اس کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، ورنہ حقیقت تو ایسی ہے کہ اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اللہ کا انکار کرنے والے بتیرے، رسول کا انکار کرنے والے بتیرے، اور باقی چیزوں کا انکار کرنے والے بتیرے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک کو اس کا اقرار ہے اور مشاہدہ ہے کہ چاہے جو بھی ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو اس کی سوچ ہو، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوگی، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ 999 برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جب ہی تو جائیں گے۔ اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی، 120 صفوں میں تقریباً 80 صفحے جو ہیں وہ آپ کی امت ہی کی ہوں گی، اور بہت بڑی تعداد نجات پانے والوں کی ہوگی۔ 70,000 تو آپ کی امت میں وہ افراد ہیں اور وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000، اتنی بڑی امت میں جو اربوں کھربوں سے بھی اوپر جو حساب چلتے ہیں، ان میں صرف 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنے پاک صاف، اور کیسی ان کی تقوی کی زندگی گزری ہوگی کہ ان سے حساب لیا ہی نہ جائے گا اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد ہوگی کہ حساب لیا جائے گا، اس میں پورے اتریں گے اور اللہ پاک سرخ رو فرمائیں گے، اور بتیرے ایسے ہوں گے، بڑی تعداد ہوگی کہ جو پھنس جائیں گے، ہوں گے تو ایمان والے لیکن اپنی گڑبڑوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے، پریشانیوں کا شکار ہوں گے، اور پھر بالآخر ان کا حساب و کتاب چکایا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی جو اس سے پہلے آپ مضمون سن چکے، اس کے بعد پھر ان کی نجات کا بھی سامان ہوگا۔ لیکن بات اصل بہترین یہی ہے کہ اول درجے میں نجات کا سامان ہو، اس کے لیے قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کے، کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ جیتے جی دروازہ جو ہے توبہ کا کھلا ہوا ہے، آخر وقت میں بند ہوگا، اس سے پہلے پہلے جتنے گناہ کرنے والا بھی گناہگار سچے دل سے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ شرک و کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، زندگی گزر گئی شرک و کفر میں، اور جب آخر وقت سے پہلے توبہ کی توفیق ملی، اللہ پاک کے سامنے نادم ہو گئے، ایمان لے آئے، اللہ پاک نے زندگی بھر کے گناہ ایسے مٹا دیے جیسے کبھی اس نے کیے ہی نہ تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور انہی مضامین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالی بندے کو موقع دیتے ہیں کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو وہ توبہ کر لے۔ دائیں طرف کے فرشتے جو ہیں بائیں طرف والے پر حاکم ہیں، افسر ہیں، بائیں طرف والے اجازت لیتے ہیں کہ لکھوں کہ نہیں ان کی برائی جو انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر منع کر دیتے ہیں لکھنے کو، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر لکھنے کو کہہ دیتے ہیں۔ جب رجسٹر میں یعنی نام اعمال میں تحریر ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے کہ میں توبہ کے بعد اس گناہ کو مٹا دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ فرشتوں کے دل سے بھی بھلا دیتا ہوں، اور رجسٹر سے بھی بالکل اس کو محو کروا دیتا ہوں کہ وہاں کوئی کاٹ پیٹ نہ ہو، لکھ پڑھ نہ ہو، بالکل صاف کرا دیتا ہوں، حتیٰ کہ وہ ماحول جس ماحول میں گناہ کیا تھا، وہ در و دیوار، وہ زمین و آسمان، وہ شجر حجر مدر، وہ سارے جتنی بھی چیزیں گواہ بنے تھے، ان سب کو بھی بھلا دیتا ہوں کہ وہ اس چیز کو بھول جائیں کہ میرے بندے نے اس پر گناہ کیا تھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان کریمی اور کس قدر مہربانی کا عالم ہے۔ اول تو ہمیں آپ کو گناہوں سے بچنا ہی چاہیے کہ سب سے اچھی بات تو یہی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں اور اطلاع ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کے قربان جاؤں جس نے خیر کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ میں نے پچھلے مضمون میں بھی عرض کیا تھا، ہمیں آپ کو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن رات میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کی ہے، تو ہمیں آپ کو تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے کہ ہماری کہیں آنکھیں بہک جاتی ہیں، کہیں کان بہک جاتے ہیں، کہیں زبان بہک جاتی ہے، کہیں ہاتھ بہک جاتے ہیں، کہیں دل و دماغ بہک جاتے ہیں وغیرہ، تو اس لیے ہمیں آپ کو بہت ہی زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، اگر غور و فکر کریں تو اپنے آپ کو بہت بڑا گناہگار پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی کا معاملہ ہے کہ ان کی ستاری جو ہے وہ غالب ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہوں، جب تک کہ وہ خود ہی اپنا پردہ نہ پھاڑ لے میں اس کے پردے کو پھاڑتا نہیں۔ اور دوسری طرف سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو حکم ہے کہ اگر کسی کی کوئی برائی دیکھ لو تو اس پر تم کچھ اظہار نہ کرو اور خاموشی اختیار کرو، تمہیں کیا مطلب، اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، پردہ ڈالنے کا حکم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج وہ دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالے گا تو کل کو اللہ پاک بھی اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ بہرحال کہیں شرعی ضرورت ہو تو بات دیگر ہے کہ آدمی کسی کا عیب کھولے، ورنہ شرعی ضرورت نہیں ہو تو آدمی کو زبردستی کسی کے معاملات میں دخل اندازی کر کے رسوائی کا سامان نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ آج کوئی کسی کو رسوا کرنا چاہے گا اور کرے گا تو کل کو اللہ پاک اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو بھی رسوا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ کرنے والے کو، برائی کرنے والے کو عار مت دلاؤ، اگر عار دلاؤ گے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے کہ ہمارے ایسے بندے کو اس نے عار کیوں دلائی. اور عار دلانے کی وجہ سے فرمایا کہ جب تک وہ اس گناہ میں خود مبتلا نہیں ہو جائے گا مرے گا نہیں. اسی طرح سے کسی گناہگار کو حقیر سمجھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. ظاہر ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے مشہور بزرگ ہیں. ان کے پیر و مرشد اور شیخ جناب عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے. ایسے بڑے بزرگ کے ان کے بے شمار مریدین اور خلفاء اور خانقاہیں اور مدرسے بڑے فیض جاری تھے. ایک مرتبہ تبلیغی دورے پر نکلے، کافی شاگرد مریدین ساتھ تھے، تو راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ جنگل میں ایک یہودی، بوڑھا یہودی بیٹھا ہوا اپنے سوروں کو چرا رہا ہے اور ایک درخت کے ٹیک لگائے بیٹھا ہے. دیکھ کر دل میں ایک خیال گزر گیا کہ میں اس سے کتنا اچھا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے اور سوروں کو چرا رہا ہے. اللہ پاک کو اچھا نہیں لگا، یعنی اللہ پاک کو ناگواری ہوئی کہ یہ بندہ ہماری دی ہوئی توفیق سے تو مومن مسلمان ہے، بزرگ ہے، اور اتنے ہمارے ایک بندے کو حقیر مانا، حقیر جانا، ان کو کیا حق تھا. تو اگلے مرحلے میں آزمائش میں پڑ گئے اور ناکام ہو گئے. پھر اور آگے جب گئے تو ایک جگہ کنویں پر بہت سی لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. ان میں ایک لڑکی ایسی خوبصورت تھی کہ یہ دیکھتے ہی دل دے بیٹھے اور عشق میں مبتلا ہو گئے. اس کے پیچھے پیچھے گئے، اس کا گھر دیکھا. مریدین نے بتیرا سمجھایا کہ ہم جس کام کے لیے نکلے وہاں چلیں، لیکن بہرحال آزمائش میں مبتلا ہو چکے تھے. ان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی اور اس طرح سے کہنے لگے کہ بس میں تو یہی رہوں گا، تم لوگ جاؤ. چنانچہ لڑکی کے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھے آدمی نکلے اور یہ حضرات آگے چلے گئے اپنے تبلیغ کے سلسلے میں. تو ان سے بات چیت کی کہ تمہاری لڑکی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا شادی ہو سکتی ہے لیکن ہماری شرطیں ہیں. سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب یہودیت ہے، ہم یہودی ہیں، آپ کو یہودی ہونا پڑے گا. اور دوسرے یہ کہ میں کمزور بوڑھا آدمی ہوں، مجبوری کو سور چرانے جاتا ہوں، ہمارے سور ہیں وہ چرانے پڑے. تو یہ دو تین شرطیں جو رکھی فوراً مان گئے. اور اس طرح سے وہی نوبت آ گئی جو اس سے پہلے کسی اور کو دیکھا تھا، وہاں یہی کام انجام دیتے رہے. شاگرد اور مریدین سارے اپنا کام مکمل کر کے واپس لوٹے تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ دیکھیں پتہ نہیں کیا حال ہے ان کا. دیکھا تو درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ڈنڈا پات رکھا تھا، سور ادھر ادھر چر رہے تھے. جیسے ہی دیکھا تو تنبہ ہوا، اے عبداللہ بتاؤ تم کون ہو، ہمارے بندے کو حقیر سمجھنے کا تمہیں کیا حق تھا. فوراً نادم ہو گئے، تائب ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، پھر دوبارہ واپس ہو گئے. اور اس طرح سے واپس بھاگے، وہاں پیچھے ان کی اہلیہ جو تھی ان کو جب علم ہوا کہ اس طرح بھاگ گئے، وہ بھی پیچھے پیچھے وہاں پہنچی. بہرحال بغداد میں جب پہنچی تو ان کا حال بہت زیادہ پتلا ہو چکا تھا. مریدین نے بات سنی اور جا کر شیخ کو اطلاع کی کہ اس طرح اسلام کی عورت آئی ہے. فرمایا کہ ان کو زنان خانے میں احتیاط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد جب ان کے پاس پہنچے تو وہ بالکل آخری سانس لے رہی تھی. اتنے بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کا واقعہ بہت بزرگوں نے بیان کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں آپ کو اس بات کا حق بھی نہیں ہے کہ کسی گناہ کرنے والے کو حقیر سمجھیں، اس لیے کہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، ہمارے دل بھی اور جسم بھی سوچ بھی، یہ سب اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو اچھی بنائے رکھیں گے تو اللہ پاک کی مہربانیاں ہوں گی، اگر اس میں خرابی آنے دی تو پھر کام خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ پڑ جائے گا۔ تو نہ تو کسی گناہ کرنے والے کو ہار دلانے کی اجازت اور گنجائش، اور نہ اس کو حقیر سمجھنے کی اجازت۔ البتہ گناہ کرنے والے سے اگر امید ہے کہ آپ خیرخواہی کریں گے اور اس کو ٹوکیں گے اور وہ مان لے گا، تو ایسی صورت میں بہت بہت ہی پیار سے، محبت سے، شفقت سے، خیرخواہی کے ساتھ، دلسوزی کے ساتھ میں، تنہائی میں ان کو نصیحت کریں تو اس کی اجازت ہے۔ اور اگر اندازہ ہو کہ مشکل ہے جو مانے، تو پھر بہرحال اس سے دور رہیں اور اس کے حق میں دعا خیر کر لیں۔ تو غرض کہ اللہ پاک کریم مطلق نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، روزانہ استغفار کیا کریں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ کم سے کم، چونکہ 313 کا عدد بڑا محبوب ہے، اس لیے 313 مرتبہ کم از کم آپ اور ہم جو ہیں وہ استغفار کر لیا کریں، اور زیادہ جتنا بھی ہو جائے۔ آج کا ذکر، اذکار، تلاوت، نماز، روزہ، ہر عبادت، اگر عبادت کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر لیا تو کل کو بہت کام دے گی، اور اگر ان کو ضائع کرتے رہے تو پھر اس صورت میں تھیلا خالی ہوتا رہے گا، تو وہاں پھر خالی ہاتھ ہوں گے تو پھر پریشانی ہوگی۔ یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی بھی فکر ضروری ہے کہ نیکی کو ضائع نہ کریں، دوسرے برے اعمال کر کے، غیبت چغلی کر کے، اس طرح سے ضائع ہو گئیں تو پھر بھی برتن خالی ہو گیا، ظرف خالی ہو گیا، اور نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے 100 برس تک اپنے پسینوں میں کھڑے رہیں گے، جو لگام کی طرح منہ میں پڑتے ہوں گے، اور 100 سال تک تاریکی میں حیران ٹھہرے رہیں گے، اور 100 سال تک ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوں گے، اور اپنے رب کے پاس باہم جھگڑا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یوم قیامت کی مقدار 50,000 برس کی ہے، مگر وہ مومن مخلص کے لیے یوں گزر جائے گا جیسا کہ ایک گھڑی گزر جاتی ہے۔ لہذا اے عقل مند، تجھے دنیا کی سختیوں پر صبر اختیار کرنا چاہیے، تاکہ تجھ پر کل قیامت کی سختیاں آسان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی درستی کی توفیق بخشنے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں آدمی مشقت برداشت کر لے، عبادت کر لے، دل چاہے یا نہ چاہے عبادت میں مصروف رہے، جس طرح سے اپنے زندگی کے معمول آدمی دل چاہے یا نہ چاہے پورے کرتا ہے، اسی طرح سے دین کے کام بھی پورے کر لیا کرے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق، لشتم پشتم، جو کچھ بھی دنیا کے کام کرتا ہے پورے ہو جاتے ہیں، اسی طرح لشتم پشتم دین کے کام بھی کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی بہت سے آدمی ذکر کرتے ہیں، جی نماز کو دل نہیں چاہتا، بہت سوچتے ہیں کہ پڑھیں، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھی نہیں جاتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جیسے کھانے کے لیے بعض وقت بڑی رغبت ہوتی ہے تو طبیعت مائل ہوتی ہے، آدمی دال بھی بڑے مزے لے کر کھاتا ہے، اور بعض وقت طبیعت بڑی مقدر ہوتی ہے، دل مائل نہیں ہوتا کھانے کے لیے لیکن بھوک بڑی تیز لگ رہی ہے، یا کوئی صدمہ وغیرہ پڑ گیا اور بھوک بڑی تیز لگ رہی ہے، اس وقت مرغن مال جو ہے وہ برا لگے گا، لیکن بہرحال پیٹ بھرنے کو کچھ تو کھائے گا۔ جس طرح سے دل نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہی ہے کہ بھوک مٹے، پیاس مٹے، اسی طرح سے دل نہ چاہتے ہوئے بھی نماز، روزہ وغیرہ عبادات چھوڑے نہیں، کر لے۔ یہی مطلب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لشتم پشتم، یعنی جس طرح سے دنیا کے کاموں کو نپٹاتے ہو۔ میں نے مثال عرض کی ہے اس سے پہلے کہ صبح صبح منہ اندھیرے اٹھنا، ڈیوٹی پر جانا، آدمی اس کے پیش نظر ہے کہ تنخواہ ملے گی، اور دوسرے یہ کہ اگر نہیں گئے تو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اور ہو سکتا ہے نوکری چلی جائے، تو صبح کے آرام کو وہ ختم کر کے اٹھتا ہے، اور بادل ناخواستہ چلا جاتا ہے. وہی آدمی اسے پتا ہے کہ کل اتوار ہے مثلا، تو وہ صبح کے وقت ایسا تننا کے سوتا ہے کہ اس کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتی. اسے پتا ہے کہ آج اتوار ہے، آج ڈیوٹی پر نہیں جانا، تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. اور جس دن اسے ڈیوٹی پر جانا ہے تو اس دن وہ بے قرار ہوتا ہے اور اٹھ کر لازمی جاتا ہے. اسی طرح اسکول کے بچے بچیاں، ظاہر ہے کہ ان کو صبح صبح جانا ہوتا ہے، تو والدہ صبح صبح اٹھتی ہیں، تیار کرتی ہیں اور ان کو تیار کر کے گاڑی کے لیے باہر کھڑا کر دیتی ہیں کہ گاڑی آئے گی. کتنے بچے ہیں جو منہ اندھیرے ہی اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے نکلتے ہیں، ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے گاڑی میں چکر لگانے کے بعد اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں. اور روز کا یہ معمول ہوتا ہے، جب چھٹی کا دن آتا ہے تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ آج چھٹی، کل چھٹی ہے، لہذا آج جو ہے وہ صبح نہیں اٹھنا. تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی دفتر جاتا ہے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسکول اور مدرسے بچے بچیاں جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر دل نہ بھی چاہے اور گرانی محسوس کرے تو کام کر لیا کرے، اور اگر کام روک لیا، جمع کر لیا، تو پھر مشکل پڑ جاتی ہے. اس کی بھی مثالیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی دی ہیں. فرمایا کہ آدمی روز کا روز کام نپٹا لے تو بہت دل دماغ ہلکا رہتا ہے. اور اپنی ان کی خود کی مثال تھی، معمول تھا، خط روزانہ بہت آیا کرتے تھے، ڈاک بہت آتی تھی. جب تک کہ وہ سارے خطوط کے جواب نہیں نپٹا لیا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، کہ معلوم تھا کہ اگر ایک دن بھی ذرا تاخیر کی تو دوسرے دن بہت بڑی گڈی ہو جائے گی اور نپٹانا مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ بہت ہی خیال کر کے اور روز کے روز نپٹاتے تھے، چاہے جیسی بھی طبیعت ہو، جیسی بھی مطروفیت ہو، اپنے معمول کے مطابق کام کیا کرتے تھے، روز کے روز نبٹ جاتے تھے. ہم آپ بھی روز کے روز نماز پڑھ لیں گے، روز کے روز جو نیکی کے کام کرنے ہیں کر لیں گے، تو حساب ہلکا رہے گا، بے فکری رہے گی. اگر جمع کرتے چلے گئے تو پھر جمع ہونے کے بعد ادائیگی کی فکر خاصی مشکل ہوگی. ایک تو دماغ پریشان ہوگا کہ پڑھنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، اور اس کے باوجود پھر جب کرنے لگیں گے تو دل جو ہے وہ گھبرائے گا کہ اتنی مدت کی نمازیں پڑھنی ہیں، اتنے مدت کے روزے رکھنے ہیں، اتنی ادائیگی کرنی ہے وغیرہ، تو دماغ پر بوجھ ہوگا. اور ہاتھ کے ہاتھ ادا کرتا رہتا ہے تو بڑی بے فکری کی بات. ہمارے ایک مریدین میں سے تھے، اس سے پہلے ہمارے حضرت والا حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالعطاب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا. تو اس زمانے میں انہوں نے قضاء عمری کی نمازیں پڑھی، تقریباً کوئی 15-17 سال کے پڑھ لی. پھر ہم سے تعلق ہو گیا حضرت کے بعد، جب ہم یہاں آئے وہ بھی ادھر آس پاس آ گئے تھے تو تعلق ہو گیا. مجھ سے ذکر کیا، میں نے کہا پڑھتے رہیں آپ، تو کہنے لگے کہ ان کی زبان پر یہ بہت زیادہ تھا، باپ رے باپ. تو کہنے لگے کہ 10-15 سال کی اور پڑھنا، باپ رے باپ، اتنی تو پتہ نہیں زندگی بھی ہے کہ نہیں. میں نے کہا آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ زندگی ہے کہ نہیں، کام شروع کر دیں. تو بہرحال انہوں نے ہمت کی اور کام شروع کر دیا اور پڑھتے رہے، اور مجھے بتاتے رہے کہ اب 2 سال کی ہو گئی ہیں، اب 4 سال کی ہو گئی ہیں، اب 5 سال کی ہو گئی ہیں، اور لگے رہے. اللہ پاک نے مدد فرمائی، ہمت دی، باوجود اس کے کہ گھٹنوں کے شدید مریض تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب عزم کر لیا تو اللہ پاک نے مدد فرمائی اور پڑھتے رہتے تھے. پھر چند سالوں کے بعد انہوں نے کچھ خبر سنائی کہ حضرت میں نے اتنی نمازیں پڑھ بھی لی اور اوپر سے مزید 1 سال کی اور پڑھ لی ہیں. میں نے کہا آپ مرے تو نہیں ابھی تک، آپ تو بڑے گھبراتے تھے شروع کرتے ہوئے، اور اس کے بعد بھی وہ کئی سال زندہ رہے. اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا تھا کہ ذکر اذکار کے، تلاوت کے، عبادت کے معمول بہت ان کے پکے تھے، اور آخر ان کا اتنا اچھا اور اتنا پیارا ہوا کہ ماشاءاللہ قابل رشک، بہت ہی عبادت گزار تھے. اور آخر وقت میں بھی بے ساختگی کے عالم میں ہم انہیں دیکھنے گئے تو وہ کلمہ کلام ہی بے ساختہ پڑھ رہے تھے، ہوش میں نہیں تھے، لیکن زبان سے کلمہ کلام وغیرہ جاری تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے اور اس طرح سے اس کا حکم مانتے رہے لگے رہے تو اللہ میں نے آخر بھی کتنا اچھا کر دیا، اور جب انتقال ہو گیا تو چہرہ اس قدر نورانی ہو گیا، اس قدر کھل گیا، پہلے سے بھی زیادہ نور سارا سامنے آ گیا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ خذ ثواب رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی نصیب ہو جائے تو زہ نصیب، اسی کے لیے تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب عزم کر لیتا ہے تو اللہ پاک کرم فرماتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے دوست ہیں اور ہمارے یہاں آنا جانا ہے، ڈاکٹر وقار صاحب، ان کے بڑے بھائی صاحب کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا، لیاقت آباد میں بیٹھتے تھے اور بھی کہیں بیٹھتے تھے، تو نماز کے اتنے پکے تھے کہ عشاء کی اذان ہوئی، بالکل مسجد کے دکانوں میں ان کا مطب تھا اور یہ مطب موقوف کر کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، اور این بلاک میں ان کا قیام تھا تو وہاں بھی میرے شاگرد رہتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ ماشاءاللہ نماز کے پکے تھے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جب صحیح رکھتا ہے، اس سے پہلے میدان صاف تھے، ہمارے یہاں ختم قرآن میں کئی سال آتے رہے، پھر ہم دعا کرتے تھے کہ چھوٹے بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس بیٹھے اٹھے تو بڑے زبردست مولوی صورت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ دی، تو ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ میاں ان کا بھی حساب کتاب اچھا ہو جائے، اتنے زبردست نمازی آدمی پکے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ ایک آدھ سال پہلے وہ حج کو گئے تو ماشاءاللہ یہ برائی بھی گئی اور نیکی شروع ہو گئی، تو باشرہ بھی ہو گئی۔ تو غرض کے اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہوتا ہے، کام کرتا رہے ٹھیک ٹھیک، دل چاہے یا نہ چاہے تو کام اس کا جاری رہے گا، ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا۔ آدمی خالی سوچ کر کہ کیسے کروں، مجھ سے بہت سے کہہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کھانا بھی کھاتے ہو یا خالی اس کے لیے بھی دعا کرا لیتے ہو کہ جی دعا کر دیجئے کھانا کھا لے؟ وہاں تو دعا کی نہیں کہتے، وہاں تو کھانا سامنے آیا اور شروع، کھانا بھی تو کہا کرو کہ کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے اور دعا کر دیں کہ کھانا کھا لیں، وہاں تو چھوڑتے نہیں۔ تو اسی طرح سے نماز، روزہ اور دوسری عبادات، جو جس عبادت کا موقع ہو اس وقت اس کو ادا کر لیں، اور آپ مشاہدہ کر لیں، اس کا تجربہ کر لیں، آپ جب کام کر لیں گے ادائیگی ہو جائے گی، دیکھیے آپ اپنے دل کو ٹٹول کر کتنا ہلکا پھلکا رہے گا۔ دل پر اگر آپ بار ڈالتے گئے، قضا جمع کرتے گئے، قرضہ جمع کرتے گئے تو اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ایسی مثالیں مادی بھی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، قرضہ لیتے رہے، جی 1000 روپے دے دیجئے، آئیں گے جب دے دیں گے، پھر دوبارہ چلے گئے، جی 500 روپے دے دیجئے، آئیں گے جب دے دیں گے، دو پیسے پاس نہیں ہوتے، قرضہ جمع ہوتے ہوتے کافی زیادہ ہو جاتا ہے، آدمی سب پریشان ہیں کہ آسرا کہیں سے ہو نہیں رہا، اب کہاں سے دوں۔ تو قرض کی ادائیگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور ہاتھ کے ہاتھ آدمی ادا کرتا رہے تو اس میں پتہ بھی نہیں چلتا اور کام بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تو اس لیے جو معاملات زندگی کے ہیں اس میں بھی آدمی لسٹم پسٹم جو چل رہا ہے، اسی طرح سے دین کے کام میں بھی لسٹم پسٹم کام کرتا رہے تو بے فکری ہوتی رہے گی، ادائیگی ہوتی رہے گی۔ اور خوب استغفار کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، کلمہ طیبہ پڑھا کریں۔ آج کا ایک دفعہ کا کلمہ طیبہ پڑھنا بھی بہت وزن رکھتا ہے۔ پچھلے مضمون میں آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پلہ بھاری کر دیتے ہیں، کہ اس ایک پرچے کو ڈال کر ایسا بھاری کر دیا کہ گناہ کا پلہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا، اوپر چڑھ گیا۔ ذکر اذکار، چار چیزیں جو آپ پچھلے مضامین میں سن چکے ان کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، نمازوں کی پابندی، صدقہ خیرات کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا اور ذکر اذکار کی کثرت کرنا، یہ چار چیزیں جاری رکھیں گے تو اس سے مشکلات آسان ہوں گی، عذاب قبر سے حفاظت ہوگی، آخرت کے مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آسانیاں ہوں گی۔ اب اس کے بعد دوزخ اور اس کے عذاب کا ذکر ہے۔